جمعرات 2 اکتوبر کی سیربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے. پاکستان میں پولیو کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ماضی کا ریکارڈ توڑنے کے قریب. کیا پولیو کی وجہ سے پاکستان پر عائد سفری پابندیاں ختم ہو سکیں گی؟
جب تک پاکستان عالمی سطح پہ پولیو کے پھیلاؤ کے لیے خطرہ رہے گا, یہ جو سفارشات دی ہیں یہ اپنی جگہ قائم رہیں گی.
تفصیل ذرا دیر بعد. سیربین میں پہلے عالمی خبریں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. دنیا بھر میں انسداد پولیو کے لیے کوششیں کرنے والے ادارے گلوبل پولیو ایریڈیکیشن انیشیٹو کے تحت لندن میں ایک اجلاس جاری ہے, جس میں پاکستان سمیت 5 ملکوں میں پولیو کے کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. پاکستان میں اس سال اب تک پولیو کے 174 کیسز سامنے آ چکے ہیں, جبکہ پاکستان کے علاوہ جن دیگر 4 ممالک میں پولیو کے کیسز سامنے آئے ہیں ان میں افغانستان, کیمرون, صومالیہ اور نائجیریا شامل ہیں. دوسری جانب برطانیہ اور سیرا لیون نے آج لندن میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کی میزبانی کی, جس میں اس بات پر غور کیا گیا کہ مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات لیے جائیں. برطانیہ نے اس اجلاس میں ایبولا سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بین الاقوامی امداد کا مطالبہ کیا ہے. ایبولا پر اقوام متحدہ کے کوآرڈینیٹر کا کہنا ہے کہ یہ بیماری لائبیریا میں ہر جگہ پہنچ چکی ہے. لائبیریا ایبولا سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. ہانگ کانگ کی حکومت نے کشیدگی بڑھنے کے پیش نظر جمہوریت کے حق میں سڑکوں پر نکلنے والے مظاہرین سے درخواست کی ہے کہ پرامن طریقے سے منتشر ہو جائیں. پولیس کا کہنا ہے کہ وہ کوئی بھی غیر قانونی اقدام برداشت نہیں کریں گے. دوسری جانب چین نے ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. تفصیل عبداللہ فاروقی سے.
ہانگ کانگ میں جاری مظاہروں کی وجہ سے شہر کے مختلف حصے مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں, جبکہ چین نے ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو سی وائی لیونگ کی مکمل حمایت کی پیشکش کی ہے. طلبہ رہنماؤں نے دھمکی دی ہے کہ اگر چیف ایگزیکٹو آج اپنے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیتے تو حکومتی عمارتوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیں گے. چین کی کمیونسٹ پارٹی کے روزنامے کے پہلے صفحے پر شائع ہونے والے تبصرے میں کہا گیا ہے کہ حکومت مسٹر لیونگ کی مکمل حمایت کرتی ہے اور ان کے کام سے خوش ہے. اس تبصرے میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر قانون نافذ نہیں کیا جاتا تو انتشار کا خطرہ ہے.
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں افغان فوج کی ایک بس پر خودکش حملے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. پیر کو افغانستان میں نئی حکومت کے قیام اور نئے صدر اشرف غنی کے اپنے عہدے کا حلف لینے کے بعد سے یہ 4تھا ہائی پروفائل حملہ ہے. بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی آج مہاتما گاندھی کے جنم دن پر ملک بھر میں صفائی کی مہم کلین انڈیا شروع کی ہے. دلی سے سہیل حلیم.
مہم میں تقریباً 40 لاکھ سرکاری ملازمین اور ہزاروں اسکولوں کے بچوں نے شرکت کی. سرکاری دفاتر میں صفائی کا سلسلہ تو ایک ہفتے سے جاری ہے, لیکن ملک گیر سطح پر اس مہم کا آج وزیراعظم نریندر مودی نے باقاعدہ آغاز کیا. مسٹر مودی آئندہ 5 برسوں میں ملک کو چمکا دینا چاہتے ہیں, لیکن ملک کی تقریباً آدھی آبادی آج بھی رفع حاجت کے لیے کھلے میدانوں کا ہی استعمال کرتی ہے. اسکیم کے تحت ملک بھر میں ٹوائلٹ تعمیر کیے جائیں گے, سیور کا انتظام ہوگا اور پینے کا پانی مہیا کرایا جائے گا. اس منصوبے کے لیے زبردست مالی وسائل کی ضرورت ہوگی, لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ اس رقم کا انتظام کیسے کیا جائے گا.
پاکستان کے قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے وزیراعظم نواز شریف کی اہلیت سے متعلق بھیجا گیا ریفرنس مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعظم کو آئین کے تحت استثناء حاصل ہے. تفصیل سنیے طاہر عمران سے.
ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران شاہراہ دستور پر دھرنا دینے والی جماعتوں کے قائدین سے مذاکرات میں کردار ادا کرنے کے بارے میں فوجی قیادت سے متعلق ایک جھوٹا بیان دیا تھا, اس لیے وہ قومی اسمبلی کے رکن بننے کی اہلیت پر پورا نہیں اترتے. ادھر سپریم کورٹ میں وزیراعظم کی نااہلی سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دوران 3 رکنی بینچ میں موجود جسٹس دوست محمد خان نے کہا کہ صحابہ کے بعد شاید ہی کوئی صادق اور امین رہا ہو. درخواست گزار کا کہنا تھا کہ وہ اپنی درخواست میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں, جس پر عدالت نے ان درخواستوں کی سماعت 15 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دی.
پاکستان کے شہر پشاور میں حکام کا کہنا ہے کہ کرم ایجنسی جانے والی مسافر وین میں بم دھماکے کی وجہ سے کم از کم 7 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے ہیں. ترکی کی سرحد کے قریب شام کے علاقے کوبانی میں دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں اور کرد جنگجوؤں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی ہے. کوبانی پر دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے چند ہفتوں قبل قبضہ کر لیا تھا. شام کے ایک سرگرم گروپ کا کہنا ہے کہ امریکی اتحادی فوج کی جانب سے فضائی حملوں کے باوجود دولت اسلامیہ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. عراق پر اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق نئے انکشافات کیے گئے ہیں۔ اس رپورٹ میں بڑے پیمانے پر پھانسیوں، جنسی غلامی کے لیے خواتین اور لڑکیوں کے اغوا اور بچوں کو جنگجوؤں کے طور پر استعمال کرنے سے متعلق تفصیلات دی گئی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اگر میں پوچھوں کہ آپ سیربین کیوں سنتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ پروگرام اور اس میں شامل حالات حاضرہ سے متعلق آپ کی رائے میں سیربین میں شامل کرنا چاہوں گا۔ مجھے اپنی رائے بھیجیے اور اس کے لیے پاکستان میں 0800-222-75 پر مفت فون کیجیے اور ایک منٹ کے اندر اپنی رائے ریکارڈ کیجیے اور مجھے شفیع نقیجہ مئی کو بھیجیے۔ نمبر ایک بار پھر 0800-222-75۔ سیربین بی بی سی اردو سروس کا مایناز پروگرام۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے وزیراعظم نواز شریف کی اہلیت سے متعلق بھیجے گئے ریفرنس مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وزیراعظم کو آئین کے تحت استثناء حاصل ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں۔ سیربین میں اس کا ذکر آپ ذرا دیر بعد سن سکیں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں پولیو کی۔ یہاں لندن میں دنیا کو پولیو سے پاک کرنے کے حوالے سے ایک کانفرنس ہو رہی ہے۔ انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ بورڈ کے تحت گلوبل پولیو ایریڈیکیشن انیشیٹو کے 10th اجلاس کا آج دوسرا دن ہے۔ اجلاس میں امریکہ سمیت کئی ممالک کے ماہرین کے علاوہ صحت عامہ کے ماہرین بھی شرکت کر رہے ہیں۔ جن ممالک میں پولیو کے دوبارہ پھیلنے کا خطرہ ہے ان کے بارے میں اس اجلاس میں غور کیا جائے گا۔ ان ممالک میں افغانستان، کیمرون، نائجیریا، صومالیہ اور پاکستان شامل ہیں۔ مزید تفصیل بتانے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ثقلین امام موجود ہیں۔ جی ثقلین۔
جی نصرت، یہ اجلاس جو ہے انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ بورڈ جو کہ گلوبل پولیو ایریڈیکیشن انیشیٹو کا جیسا کہ آپ نے بتایا 10th اجلاس تھا،
جی،
اس کا آغاز ہوا تھا 30 ستمبر کو، آج اس کا آخری دن ہے اور اس میں ظاہر ہے 5 ملکوں جو جہاں پہ پولیو ایک خطرناک صورت اختیار کر گئی ہوئی ہے اس پر غور ہو رہا تھا ان ملکوں کی طرف سے اس کانفرنس میں۔ تو اس کانفرنس میں جو شرکا ہیں جو غور کر رہے ہیں ان میں امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا ان جیسے ملک بھی ہیں، ایجپٹ کے بھی لوگ ہیں اور دوسری جو بڑی عالمی کمپنیاں ہیں اور جو ادارے ہیں، مثلاً اقوام متحدہ کا عالمی صحت کا ادارہ ہے، بل گیٹس فاؤنڈیشن ہے، امریکن جو یو ایس ایڈ ہے وہ ہے، اور اس کے علاوہ جو پولیو سے متعلق جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں وہ سب شامل تھے۔ تو اس میں پاکستان کی بھی جو نمائندہ وفد جو تھا اس کی قیادت کر رہی تھی وزیر سائرہ افضل تارڑ، جی، اور ان کے ساتھ ہی عائشہ رضا ہارون، اور آج آخری دن تھا لیکن یہ آدھے دن ہی آج واپس پاکستان روانہ ہو گئے۔
جی سکان، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اس سال میں پولیو کے سب سے زیادہ مریض سامنے آنے کا خدشہ پایا جاتا ہے۔ اس سال حکام کے مطابق اب تک 187 مریضوں میں پولیو کے وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جس میں سب سے زیادہ بچے قبائلی علاقوں میں متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستان میں سن 2000 میں سب سے زیادہ یعنی 200 بچوں میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی تھی۔ کیا پاکستان اپنا ہی ریکارڈ توڑنے والا ہے؟ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے قبائلی علاقوں میں انسداد پولیو مہم نہیں ہو سکتی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں ایک مہم کے دوران اوسطاً 40,000 والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تفصیل سنتے ہیں پشاور سے عزیز اللہ خان کی اس رپورٹ میں۔
گلیوں کی خاک چھاننا، گھر گھر جا کر والدین کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے راضی کرنا اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، جب ہیلتھ ورکرز کو ہر وقت یہ دھچکا بھی لگا ہو کہ کسی بھی وقت کوئی بھی آ کر انہیں مار سکتا ہے۔ پشاور شہر کی لیڈی ہیلتھ سپروائزر قاضی مسرت نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کا حلقہ رشید گڑی اور دیگر علاقوں میں انکار کرنے والے والدین کی تعداد دیگر علاقوں سے کہیں زیادہ ہے۔
جب ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بی بی ہمارے مرد نہیں مانتے، آپ تو قطرے، ایسی عورتیں ہیں کہ وہ کہتی ہیں چپ کر کے قطرے ڈال لیں، فنگر مارکنگ نہ کریں، مجھے آج آ کے شوہر مارے گا۔ تو اس کے لیے ٹیمیں یہ طریقہ کرتی ہیں کہ سٹار ڈال دے دیتی ہیں۔
پشاور میں گزشتہ دنوں ایک روزہ مہم میں 17,000 والدین نے بچوں کو قطرے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ قاضی مسرت کہتی ہیں کہ انکار کے علاوہ ان کے ہیلتھ ورکرز کو ہر وقت خطرہ بھی رہتا ہے۔
میں جس علاقے کا ذکر کر رہی ہوں، میرے پاس یہ کتوت 3 بھی ہے، اور یہ کتوت 3 جسے سیڈی رشید گڑی کہتے ہیں، جیسے وہاں پہ بہت زیادہ لڑکیوں کو خطرات ہیں، بلکہ میری ایک ورکرز کے سر کے اوپر تمانچہ رکھ کے ایک بندے نے اس کو کہا کہ تم منع نہیں ہوتی ہو یہ قطرے پلانے سے، میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔
پشاور میں اب ہیلتھ ورکرز کے علاوہ رضاکار بھی انسداد پولیو مہم کا حصہ ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں قبائلی علاقوں کی سرحد کے ساتھ واقع کوئی 13 یونین کونسلز ایسی ہیں جہاں انسداد پولیو کے قطرے پلانے والی ٹیمیں سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں جا سکتی۔ خیبر پختونخوا کے انسداد پولیو کے حوالے سے ٹیکنیکل فوکل پرسن ڈاکٹر امتیاز علی شاہ نے بی بی سی کو بتایا کہ قبائلی علاقوں کے سرحدی علاقوں میں مشکلات ضرور ہیں۔
خیبر پختونخوا کے حوالے سے اگر میں بات کروں، یہاں پہ ہماری ہر جگہ ٹیمیں پہنچ رہی ہیں، لیکن کئی جگہوں پہ ہمیں کچھ دشواریاں پیش آتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہاں پہ ہم فریلی مانیٹرنگ نہیں کر سکتے، وہاں پہ ہمارے جو ایکسٹرنل مانیٹرز ہوتے ہیں جو کہ ڈبلیو ایچ او کی طرف سے لگائے جاتے ہیں یا پھر یونیسیف کی طرف سے، اور وہ بہت کم علاقے ہیں۔ اس میں تقریباً کوئی ٹوٹل 13 یونین کاؤنسلز ہیں جو کہ پورے خیبر پختونخوا میں، اور وہ بھی وہاں پہ پائے جاتے ہیں ان ڈسٹرکٹس میں جہاں پہ وہ بارڈر کرتے ہیں فاٹا کے ساتھ۔ تو جو بارڈرنگ ہماری یونین کاؤنسلز ہیں اس میں سے پانچ کے قریب یونین کاؤنسلز پشاور میں ہیں جو کہ خیبر ایجنسی کے ساتھ یا پھر مومند ایجنسی کے ساتھ جو بہت زیادہ قریب ہیں، ان میں تھوڑا سا ہمیں تھوڑی سی دشواری پیش آتی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ حیران کن بات یہ ہے کہ قبائلی علاقوں میں انکار کرنے والے والدین کی تعداد بہت کم ہے۔
پورے فاٹا میں جہاں پہ ہم 6 لاکھ، 6.5 لاکھ، 7 لاکھ تک کے بچوں کو جو ہے پولیو کے ویکسین پلاتے ہیں ہر کمپین میں، وہاں پہ یہ تعداد 1000 سے بھی کم ہے۔ 700 کے لگ بھگ بچے ایسے ہیں جن کو پولیو ویکسین ریفیوزل کی وجہ سے نہیں پلائی جا سکتی۔ خیبر پختونخوا میں یہ تعداد جو ہے یہ زیادہ ہے، یہاں پہ 40,000 تک بھی بچے رہ جاتے ہیں ہم سے ایک کمپین میں، اگر ہم پورے خیبر پختونخوا میں کمپین کروائیں۔ اور سب سے زیادہ ریفیوزل اگر نمبر کے حساب سے ہم لیں تو وہ پشاور میں ہے، یہاں پہ تقریباً 16,000 کے قریب بچے جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہے بنو ہیں جہاں پہ 9,000 کے قریب بچے جو ہیں وہ پولیو کے خطروں سے رہ جاتے ہیں۔
محکمہ صحت کے حکام کے مطابق پشاور میں اب صرف شاہین مسلم ٹاؤن کا علاقہ ایسا ہے جہاں نالیوں میں اب بھی پولیو کا وائرس پایا جاتا ہے، جبکہ دیگر تمام علاقے اب پولیو کے وائرس سے صاف کر دیے گئے ہیں۔ شاہین مسلم ٹاؤن کا علاقہ شہر کے جنوب میں واقع ہے اور یہاں پورے شہر کا سیوریج کا پانی آتا ہے۔ پاکستان میں انسداد پولیو مہم یا انہیں تحفظ فراہم کرنے والے اہلکاروں پر متعدد حملے ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کے دوران متعلقہ علاقوں میں اب سخت حفاظتی انتظامات کیے جاتے ہیں، کہیں انکار تو کہیں حملے اور کہیں سیکیورٹی کے خطرات۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں پولیو کا یہ وائرس ایک عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی ختم نہیں کیا جا سکا۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان میں پولیو میں اضافے کے خطرے کے حوالے سے میں نے عالمی ادارہ صحت کے لیے پاکستان میں پولیو کے کوآرڈینیٹر یعنی رابطہ کار زبیر مفتی سے بات کی اور پوچھا کہ عالمی ادارہ صحت کے جائزے کے مطابق اس وقت پاکستان میں پولیو کی کیا صورتحال ہے؟
دیکھیے، اس وقت ہم اگر پاکستان کی صورتحال کا جائزہ لیں تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ کیسز کی تعداد تو کافی بڑھ چکی ہے اور 187 کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں، لیکن دوسری جانب یہ بات قابل غور ہے کہ یہ کیسز جو ہے وہ چند علاقوں سے آ رہے ہیں۔ 188 میں سے 130 کیسز جو ہیں وہ فاٹا کی 3 ایریاز ہیں، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، جہاں پہ پولیو مہمات 2 سال سے زیادہ کے عرصے کے دوران چلائی نہیں جا سکی۔
اچھا۔
اور خیبر ایجنسی کی بڑا تحصیل جہاں اگرچہ مہمات تو گاہے بگاہے چلائی جاتی رہی ہیں لیکن وہاں پہ تمام بچوں تک رسائی ممکن نہیں رہی۔ تو 130 کیسز ان علاقوں سے آ رہے ہیں جبکہ 34 کیسز جو ہیں وہ ان ایجنسیوں سے ملحقہ جو خیبر پختونخوا صوبہ ہے اس کے چند ضلعوں سے آئے ہیں۔ تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ جہاں ویکسینیشن نہیں ہوئی وہاں پہ وائرس اپنی کاروائی کر رہا ہے۔ البتہ جہاں پہ ویکسینیشن اچھی طرح سے ہوئی ہے، جیسے پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے، وہاں پہ صرف 2 کیسز آئے ہیں۔ تو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ جہاں مہمات نہیں چلائی جا سکی ابھی تک وہاں پہ فوری طور پہ مہمات کا انتظام کیا جائے تو پاکستان ایک اچھی سمت میں جا سکتا ہے۔
ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ ابھی فی الحال جو پولیو کو ختم کرنے کے لیے جو اقدامات یا انتظامات کیے جا رہے ہیں ان کے حساب سے کب تک اس مرض پر قابو پایا جا سکے گا پاکستان میں؟
دیکھیے، جیسے میں نے عرض کی کہ پولیو ایریڈیکیشن بڑی سمپل سی سائنس ہے، کوئی اس میں کمپلیکیشن نہیں ہے۔ جہاں آپ پولیو سے بچاؤ کی مہمات چلائیں گے وہاں پہ آپ کو کامیابی ہوگی، جہاں نہیں چلائیں گے وہاں پہ کامیابی نہیں ہو پائے گی۔ اور اشد ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آنے والے 6 سے 9 ماہ ہیں خصوصاً جو اس سال دسمبر سے لے کے اگلے سال مارچ اپریل تک کا جو ٹائم ہے جو جس کو ہم ٹیکنیکل ٹرمز میں لو ٹرانسمیشن سیزن کہتے ہیں, اور ان مہینوں میں ویکسین کی جو قوت ہے وہ جراثیم کے خلاف یا پولیو وائرس کے خلاف بڑھ جاتی ہے کافی. تو ان ماہ کے دوران اگر اچھی طرح سے پلاننگ کر کے تمام بچوں تک پہنچ کے ان کو ویکسین پلانے کا انتظام کیا جائے ملٹیپل ٹائمز مہمات کے ذریعے, تو تبھی پاکستان جو ہے وہ پازیٹیو ڈائریکشن میں قدم اٹھائے گا.
ڈاکٹر صاحب, پاکستانیوں پر پولیو کی وجہ سے جو سفری پابندیاں ہیں وہ کب تک برقرار رہ سکتی ہیں؟
دیکھیے, اس کے لیے جو انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشن کی ایمرجنسی کمیٹی ہے اس نے بڑا کلیئر کرائیٹیریا دیا ہے کہ جب تک پاکستان عالمی سطح پہ پولیو کے پھیلاؤ کے لیے خطرہ رہے گا, یہ جو سفارشات دی ہیں یہ اپنی جگہ قائم رہیں گی. اور ایک اس کا جو پیرامیٹر ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بڑے غور سے دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو یہ جن علاقوں کا میں نے ذکر کیا ان میں پروگرس کیا ہوئی ہے, کیا پولیو کیسز میں کمی آ رہی ہے یا بڑھ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو دوسرے ممالک ہیں پاکستان کے علاوہ وہاں سے جو پولیو وائرس ملتا ہے اس کا جینیٹک انالیسس کر کے یہ پتا چلایا جاتا ہے کہ یہ وائرس پاکستان سے تو نہیں آ رہا. تو اگر وہ پاکستان سے آیا ہوا پایا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان سے ایکسپورٹ جاری ہے. اور اس ضمن میں جو ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے, کیونکہ وہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں اور یہاں سے بھی لوگ وہاں جاتے ہیں مختلف مقاصد کے لیے. تو یہ دو شرائط یا یہ دو جو کرائیٹیریا ہے یہ ان پہ جب تک پتہ چلتا رہے گا کہ پاکستان نے ایک سگنیفیکینٹ پروگرس نہیں کی تو یہ جو سفارشات ہیں ایمرجنسی کمیٹی کی یہ قائم رہیں گی.
یہ تھے عالمی ادارہ صحت کے لیے پاکستان میں پولیو کے رابطہ کار زبیر مفتی. پاکستان میں سیکیورٹی کی وجہ سے پولیو کا خطرہ پھر سے بڑھ گیا ہے. اس بارے میں میں نے صحت عامہ کے امور کی ماہر ڈاکٹر سنیا نشتر سے بات کی اور پوچھا کہ زیادہ خطرہ نئی نئی بیماریوں سے ہے یا غربت اور سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے.
لیکن سب سے جو ایشو ہے وہ غربت اور ناخواندگی اور اقتصادی مواقع کا نہ ہونا سب سے پرابلم کی جڑ ہے. اور دوسری جو پرابلم کی جڑ ہے وہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے. تو جب آپ سب چیزوں کو ایک تناظر میں دیکھیں کہ ایک طرف اکنامک اپرچونیٹی نہیں ہے, غربت بڑھ رہی ہے, آبادی بڑھ رہی ہے, حکومت کی جو صلاحیت ہے, جو کیپیسٹی ہے, جو سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے وہ بڑی تیزی سے اس میں کمی آ رہی ہے, تو یہ تمام چیزوں کو اگر آپ ایک تناظر میں دیکھیں تو مطلب کافی وچ از بلو کا جیسے کہتے ہیں وہ بنتا ہے. تو جیسے جیسے نیڈ بڑھتی ہے اور وسائل کم ہوتے ہیں تو کیپیسٹی بھی کم ہوتی ہے, اور پھر انفیکشن ڈیزیز جو ہوتی ہیں, متعدد بیماریاں, ان کے کنٹرول اور روک تھام کے لیے آپ کو بڑی زیادہ ابلیٹیز کی ضرورت ہوتی ہے, سسٹم کو بڑا ریسپانسو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے.
جی,
تو اس وجہ سے یہ تمام گیپس آ رہے ہیں.
جی, اچھا یہ بتائیں یہ جو ایبولا ہے وائرس, یہ واقعی کوئی خطرہ ہے اتنا بڑا جتنا کہ میڈیا میں بتایا جا رہا ہے؟
جی ہاں, یہ تو واقعی بہت بڑا خطرہ ہے. اور جو میڈیا میں جو پورٹریٹ کر رہے ہیں, جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو ریسپانس اس کے لیے تشکیل دیا ہے اور جو وارننگ کے لیولز ہیں وہ تو بالکل ویل پلیسڈ ہیں.
یہ تھی صحت عامہ کے امور کی ماہر ڈاکٹر سنیا نشتر. ایبولا وائرس پر ہم ذرا دیر بعد ہی بات کریں گے. پاکستان میں جہاں پولیو سے حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں, وہیں بھارت میں صحت عامہ کے لیے صفائی کی ایک مہم شروع کی گئی ہے. جی ہاں, مہاتما گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع پر آج بھارت میں صفائی کی ایک ملک گیر مہم کا آغاز کیا گیا ہے جو آئندہ 5 برسوں تک جاری رہے گی. اس مہم کے تحت ہر گاؤں اور ہر گلی کو صاف کرنے اور ہر گھر اور ہر اسکول میں ٹوائلٹ کی سہولت مہیا کرانے کا ہدف رکھا گیا ہے. مہاتما گاندھی خود صفائی کے بڑے علمبردار تھے, اور وزیر اعظم نریندر مودی کے مطابق اس مشن کو 2019 میں ان کے 150ویں یوم پیدائش تک پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی. دلی سے سہیل حلیم.
سوچھ بھارت ابھیان یعنی ہندوستان کو صاف کرنے کی کوشش. اس مہم میں تقریباً 40 لاکھ سرکاری ملازمین اور ہزاروں اسکولوں کے بچوں نے شرکت کی. سرکاری دفاتر میں تو صفائی کا سلسلہ ایک ہفتے سے جاری ہے. پرانا فرنیچر پھینکا جا رہا ہے, جالے صاف کیے جا رہے ہیں, اور سرکاری افسران اپنے ماتحت اہلکاروں کے دفاتر میں اچانک معائنے کے لیے پہنچ رہے ہیں. ملکگیر سطح پر اس مہم کا آج وزیراعظم نریندر مودی نے باقاعدہ آغاز کیا اور تقریب میں شریک لوگوں کو صفائی کا حلف دلایا.
میں سوئم سوچھتا کے پرتی سجگ رہوں گا.
مسٹر مودی آئندہ 5 برسوں میں ملک کو چمکا دینا چاہتے ہیں، لیکن ملک کی تقریباً آدھی آبادی آج بھی رفع حاجت کے لیے کھلے میدانوں کا ہی استعمال کرتی ہے. اسکیم کے تحت ملک بھر میں ٹوائلٹ تعمیر کیے جائیں گے، سیور کا انتظام ہوگا اور پینے کا پانی مہیا کرایا جائے گا، لیکن ایک سرکاری ترجمان کے مطابق اس منصوبے کو ابھی حتمی شکل نہیں دی گئی ہے. حزب اختلاف کانگریس پارٹی نے بھی اس مہم کا خیر مقدم کیا ہے.
مجھے اس بات کی پرسنتا ہے کہ انہوں نے سوچھتا ابھیان جو کہ یو پی اے سرکار نے نرمل بھارت ابھیان کے انترگت چلایا تھا، اس کو ہی انہوں نے نئے نام سے چلایا، لیکن نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے.
انڈیا کا شمار دنیا کے سب سے گندے ممالک میں کیا جاتا ہے، اور کئی عالمی ادارے اپنی رپورٹوں میں یہ کہہ چکے ہیں کہ صفائی ستھرائی کی کمی کی وجہ سے ملک کو ہر سال بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ملک میں بہت سے لوگ کہیں بھی تھوکنے، کوڑا پھینکنے یا پیشاب کرنے سے باز نہیں آتے. صفائی کے شعبے میں کام کرنے والے غیر سرکاری ادارے سلبھ انٹرنیشنل سے وابستہ بندیشور پاٹھک مانتے ہیں کہ اس مہم کا لوگوں کے رویے پر مثبت اثر پڑے گا.
تو وہ گاندھی نے جھاڑو اٹھایا تھا 1901 میں، آج پردھان منتری نے اسی جھاڑو کو پھر اٹھایا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ دیش ہو یا کوئی سنستھا ہو، لائبریری ہو، اسکول ہو، اس کا پردھان جو ہوتا ہے وہ جو کام کرتا ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے، لوگ فالو کرتے ہیں.
مسٹر مودی نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ کام صرف حکومت پورا نہیں کر سکتی.
اکیلا مودی ہے ایسا نہیں ہے، اور اس لیے کام 125 کروڑ دیس واسیوں کا ہے. یہ میں 125 کروڑ بار بول رہا ہوں، یہ کام سرکار کا صرف نہیں ہے.
لیکن دلی میں رہنے والے عام شہری کیا اپنی عادتیں بدلیں گے؟
ایک ایک آدمی جب جاگروک ہوگا تو کوڑوں کو اپنی جگہ سے اٹھا کر کے کہاں بھیجنا ہے وہاں بھیجا جائے گا. ابھی تک لوگوں میں جاگروکتا نہیں ہے، کوڑے کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، کوڑوں کو.
اس مہم پر کتنی سنجیدگی سے عمل ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن لوگوں کی عادتوں کو بدلنا آسان نہیں ہوگا. سہیل حلیم، بی بی سی.
بھارت میں صفائی مہم. اور اب ذکر ایبولا کا. برطانیہ نے ایبولا کی وبا سے نمٹنے کے لیے فوری عالمی امداد کی اپیل کی ہے. فلاحی تنظیم میڈیسن سان فرنٹیئر کے اعلی اداروں کا کہنا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی مدد کے علاوہ بھی اس وبا سے نمٹنے کے لیے بہت مدد درکار ہے، جس میں رضاکار اور امدادی سامان دونوں شامل ہیں. ادھر امریکہ میں بھی ایبولا کے ایک مریض کی تشخیص ہوئی ہے. تفصیل سنیے عبداللہ فاروقی کی زبانی.
ایبولا کی وبا پر قابو پانے کے لیے حکمت عملی اور اس سے نمٹنے کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک کانفرنس لندن میں جاری ہے. اس کانفرنس میں شریک عالمی فلاحی تنظیم میڈیسن سان فرنٹیئرز کی برطانیہ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر وکی ہاکنز کا کہنا ہے،
ہم نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران بڑی تعداد کے بارے میں سنا ہے. میرا مطلب امریکہ نے 3,000 اہلکاروں کا وعدہ کیا تھا، برطانیہ نے 700 بیڈ فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ان سب کے علاوہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. عالمی برادری کو اس معاملے میں آگے آنا ہوگا، کیونکہ جو کچھ ابھی ہمارے پاس ہے وہ وبا کو قابو کرنے کے لیے ناکافی ہے.
لندن میں ہونے والی اسی کانفرنس میں شریک تھے ایبولا سے متاثرہ ملک لائبیریا کے نائب صدر جوزف بوکائے، جو سمجھتے ہیں کہ طبی عملہ ماہرین سے مدد حاصل کر سکتا ہے.
ہمیں طبی سامان چاہیے، لیکن طبی عملے کی بھی ضرورت ہے جو تربیت یافتہ ہوں، وہ آئیں اور تربیتی کورس کروائیں تاکہ ہمارے لوگ تیار ہو سکیں اور آئندہ مدد کر سکیں، اور کافی عرصے تک یہ کرنا ہوگا.
ایبولا پر ہونے والی کانفرنس کے مشترکہ میزبان برطانیہ اور سیرالیون ہیں. برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹروں اور نرسوں کی بڑی تعداد کے علاوہ خطیر رقم کی بھی ضرورت ہے. بچوں کے لیے سرگرم ایک اور فلاحی تنظیم سیو دا چلڈرن کی سیرالیون میں مشیر ریچل کمنگز کہتی ہیں،
ہم روزانہ کی بنیاد پر سیرالیون میں ایبولا کے بڑھتے ہوئے کیسز دیکھ رہے ہیں. 90 کیسز روزانہ سے تعداد اب 2,000 کیسز روزانہ تک پہنچ گئی ہے، اور اس وبا کے روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کے پھیلاؤ کو روکا جائے، اور یہ کرنے کے لیے ہمیں مریضوں کو علیحدہ رکھنا ہوگا. تو بستروں کی ضرورت اب شدت اختیار کرتی جا رہی ہے.
उधर अमरीका की रियासत टेक्सस में इबोला का शिकार होने वाले पहले मरीज को सेहत के हुकाम ने अलहदगी में रखा है। डॉक्टर ने मरीज थॉमस एरिक डंकन के अहलखानों को एहतियातन घर पर ही रहने और किसी से न मिलने की ताकीद की है। सेहत के हुकाम का कहना है कि वो 80 दीगर अफराद का मुआयना कर रहे हैं जो मिस्टर डंकन से मिले थे और जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते डैलस के अस्पताल में इलाज कराया था और उन्हें बाद में घर भेज दिया गया था।
एबोला से निपटने के लिए फौरी आलमी इमदाद की अपील तफसील बता रहे थे मोहम्मद अब्दुल्ला फारूकी। सैरबीन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
वो खबरें और मौजूदात जो आपके लिए अहम हैं।
शुरू में हम कहते हैं रीजनेबल टारगेट, तो वो तो आपको अचीव करके सो जाएंगे आपके साथी जो हैं, तो इसलिए हमें उनको स्ट्रेस्ड ही रखना है।
कत्ल कत्ल है, ये गैरत के नाम पे कोई कत्ल नहीं है।
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ
تبصرے تجزیے اور آپ کے خیالات
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے
کھیل کی خبروں کے ساتھ ظہیر الدین بابر
جنوبی کوریا کے شہر انچن میں جاری 17th ایشین گیمز میں بھارت نے مردوں کی ہاکی کا گولڈ میڈل جیت لیا ہے سنسنی خیز فائنل میں اس نے روایتی حریف پاکستان کو ہرایا اگرچہ کھیل شروع ہونے کے 30 منٹ میں گول کرنے کی شروعات پاکستان کے رضوان سینئر نے کی لیکن یہ برتری دوسرے کوارٹر میں بھارتی کھلاڑیوں کے پاکستانی گول پر پے در پے حملوں کے نتیجے میں ختم ہو گئی مقررہ وقت میں دونوں ٹیمیں ایک ایک گول ہی کر سکیں اور فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر چلا گیا بھارت نے یہ مرحلہ 2 کے مقابلے میں 4 گول سے جیت کر نہ صرف ایشین چیمپئن کا اعزاز اپنے نام کیا بلکہ ریو اولمپکس کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا بھارتی ٹیم نے 16 سال بعد ہاکی کے ایشین چیمپئن کا ٹائٹل جیتا ہے جبکہ آج کا فائنل ہارنے کے نتیجے میں پاکستانی ہاکی ٹیم کو 2016 کے ریو اولمپکس کے لیے کوالیفائنگ مقابلے کھیلنا پڑیں گے ایشین گیمز ہی میں آج بھارت کے دفاعی چیمپئن پہلوان 8th مرتبہ ٹائٹل جیتنے کی دوڑ کے آخری دنگل کے لیے آگے بڑھے ہیں جبکہ پاکستانی پہلوان چت ہوئے ہیں بھارت کی کبڈی ٹیم نے میزبان جنوبی کوریا کو 25 کے مقابلے میں 35 پوائنٹ سے شکست دی دفاعی چیمپئن پہلوانوں کا فائنل معرکہ ایرانی پہلوانوں سے ہوگا جنہوں نے پاکستان کو آج کے سیمی فائنل میں چت کیا ٹینس کے چائنا اوپن مقابلوں میں آج مرد کھلاڑیوں کے دوسرے راؤنڈ جبکہ خواتین کھلاڑیوں کے تیسرے راؤنڈ کے میدان سجے مردوں میں برطانیہ کے اینڈی مرے اسپین کے رافیل نادال بلغاریہ کے گرائیگر دمتروو چیک ریپبلک کے ٹوماس بردیخ اور سلوواکیہ کے مارٹن کلیزن نے مد مقابل کھلاڑیوں کو شکست دے کر تیسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے چائنا اوپن ٹینس کے خواتین کے تیسرے راؤنڈ کے مقابلوں میں رومانیا کی سیمونا ہالپ روس کی سویٹلانا کونیٹسووا سربیا کی اینا ایوانوویچ اٹلی کی روبرٹا ونچی اور آسٹریلیا کی سمانتھا سٹوسر آج کی فاتحین بن کر کوارٹر فائنلز میں پہنچی ہیں
کھیل کی خبریں آپ کے لیے لے کر آئے تھے ظہیر الدین بابر جنوبی کوریا کے شہر انچون میں ہونے والے ایشین گیمز میں آج بھارت نے ہاکی فائنل میں پاکستان کو سخت مقابلے کے بعد شکست دے دی ہے اس کی تفصیل آپ پروگرام کے اگلے حصے میں سن سکیں گے یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا سنیے شمائلہ خان کی زبانی
دنیا بھر میں انسداد پولیو کے لیے کوششیں کرنے والے ادارے گلوبل پولیو ایریڈیکیشن انیشیٹو کے تحت لندن میں ہونے والے ایک اجلاس میں پاکستان سمیت 5 ملکوں میں پولیو کے کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے برطانیہ نے سیرا لیون کے ساتھ لندن میں ایک اجلاس کے دوران ایبولا سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بین الاقوامی امداد کا مطالبہ کیا ہے عراق میں انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ میں شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ کی جانب سے بڑے پیمانے پر پھانسیوں جنسی غلامی کے لیے خواتین اور لڑکیوں کے اخوا دھاوا اور بچوں کو جنگجوؤں کے طور پر استعمال کرنے کے انکشافات کیے گئے ہیں۔ ہانگ کانگ کی حکومت نے کشیدگی بڑھنے کے پیش نظر جمہوریت کے حق میں سڑکوں پر نکلنے والے مظاہرین سے درخواست کی ہے کہ پرامن طریقے سے منتشر ہو جائیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں افغان فوج کی ایک بس پر خودکش حملے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ ہر قسم کی دہشت گردی اور فرقہ وارانہ تشدد کے خلاف ہے اور اس مقصد کے لیے اقوام متحدہ سمیت تمام ممالک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ امن و امان قائم کر کے خطے کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ اسلام آباد سے ایوب ترین کی رپورٹ۔
وزارت خارجہ کے ترجمان تسلیم اسلم نے آج یہاں صحافیوں کو ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے حرکت المجاہدین کے بانی فضل الرحمان خلیل سمیت جن 3 پاکستانیوں پر دہشت گردی کے الزام میں پابندیاں عائد کی ہیں، یہ امریکہ کا ذاتی معاملہ ہے کیونکہ اس کا اطلاق پاکستان پر نہیں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کی نہ صرف مخالفت کی ہے بلکہ اس کے خلاف جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ ترجمان کے مطابق کسی بھی ادارے یا تنظیم کو دہشت گرد قرار دینے کے لیے اقوام متحدہ کے قوانین موجود ہے، جبکہ پاکستان اپنی تحقیقات کے بعد ہی ان 3 کے بارے میں کوئی واضح موقف اختیار کر سکتا ہے۔ بریفنگ کے دوران ترجمان نے بتایا کہ سیاچین کے مسئلے پر ابھی تک ہندوستان نے مثبت جواب نہیں دیا ہے، جہاں افواج کی موجودگی سے ماحولیاتی تبدیلی آ رہی ہے،
جو گلیشیئرز ہیں وہ میلٹ کر رہے ہیں اور اس سے برا امپیکٹ ہو رہا ہے، تو یہ پروپوزل آلریڈی اس پہ بات چیت ہوئی ہے۔ انفارچونیٹلی انڈیا نے اس کے اوپر زیادہ فلیکسیبلٹی نہیں شو کی، کیونکہ اس میں جب ڈی ملٹرائزیشن کی بات ہوئی تھی تو کہاں سے انہوں نے کرنا ہے، وہ اتھینٹیکیشن چاہ رہے تھے اس جگہ کی کہ اس جگہ سے انہوں نے وڈرا کیا ہے بیسیکلی اپنے کلیم کی جسٹیفیکیشن، تو وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سیاچن کن حالات میں آکوپائی کیا گیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ لائن آف کنٹرول اور دیگر مسائل کے حل کے لیے ہندوستان سے مذاکرات کرنے ہوں گے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات کے بارے میں ایک اور سوال کے جواب میں ترجمان کا کہنا تھا،
پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا نام نہیں لیا گیا، ایک جنرل ریفرنس تھا ٹو ایشو آف ٹیررزم جو ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ٹیررزم کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے اور یہ ایک مشترکہ ذمہ داری بھی ہے اور انڈیویجولی ملکوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ انشور کریں کہ ان کی زمین یا کسی اور کی زمین دوسرے ممالک میں دہشت گردی اور انسٹیبلٹی پھیلانے کے لیے استعمال نہ ہو۔
ترجمان نے افغانستان کی نو منتخب حکومت کو اقتدار کی پرامن منتقلی کا خیر مقدم کرتے ہوئے توقع ظاہر کی کہ نئی حکومت خطے میں قیام امن کے لیے مثبت کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے امریکہ اور نئی افغان حکومت کے درمیان ہونے والے سیکیورٹی معاہدے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ممالک کا اندرونی مسئلہ ہے۔ ایوب ترین، بی بی سی، اسلام آباد۔
امریکہ نے پاکستان میں شدت پسند تنظیم حرکت المجاہدین کے بانی اور جہادی رہنما فضل الرحمان خلیل سمیت 3 پاکستانی شہریوں کو کل عالمی دہشت گرد کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ امریکہ کی جانب سے فضل الرحمان خلیل کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور کیوں اس وقت کو چنا گیا؟ ماضی کا امریکی حلیف کیسے اچانک دہشت گرد قرار پایا؟ ان وجوہات کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے ہمارے ساتھی ہارون رشید نے۔
فضل الرحمان خلیل کا ماضی میں افغانستان میں روسیوں کے خلاف جدوجہد میں کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے اس وقت کا ایک نوجوان ایک مدرسے سے اٹھا اور افغانستان اور کشمیر دونوں کی فرنٹ لائنز پر پیش پیش رہا۔ ظاہر ہے ایسے میں انہیں براہ راست نہ صحیح لیکن بالواسطہ لوگ کہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے امریکی امداد حاصل تھی۔ بی بی سی کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے جن امریکی سٹنگرز کا ذکر کیا جو بقول ان کے روس کے خلاف استعمال ہوئے وہ خود بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے چلائے۔ اس وقت مشترکہ دشمن سوویت یونین تھا، آج صورتحال مختلف ہے۔ القاعدہ اور افغان طالبان امریکہ کے تو دشمن ہیں لیکن مولانا فضل الرحمان کے ہرگز نہیں۔ یہ تبدیلی آئی کیوں؟ بی بی سی پشتو کے نامہ نگار طاہر خان کہتے ہیں کہ روسیوں کے خلاف جہاد تو ان کے جانے کے ساتھ ختم ہوا لیکن وہ جہادی سوچ اور دنیا بھر سے آنے والے شدت پسند ختم نہیں ہوئے۔
ان کے لیے کوئی اور میدان چاہیے تھا۔ شروع شروع میں اگر آپ کو یاد ہو کہ 1989 میں جب 10 سال کے بعد روسی گئے تو اس کے بعد جو پاکستانی جہادی عناصر تھے وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی طرف اس کی توجہ ہو گئی تھی، لیکن بعد میں وہ بھی افغانستان میں، پھر جب القاعدہ کے سابق جو بانی تھے اس نے جب القاعدہ کا باضابطہ 1998 میں جو باضابطہ اعلان کیا خوص میں، تو اس کا ہدف تو بنیادی طور پر امریکہ ہی تھا۔
اس امریکی فیصلے کے محل و وقوع کے بارے میں عسکری امور کے ماہر جنرل تلق کہتے ہیں کہ اس کی وجہ اب ان شدت پسندوں کا افغانستان کا دوبارہ رخ کرنے کا خطرہ ہے۔
وہ افغانستان کی طرف رخ کر رہے ہیں اور افغانستان کی حکومت جو ہے وہ ابھی اس نے اپنی باگ سنبھالی ہے، تو یہ بہت ممکن ہے کہ اس کے لیے یہ کافی خطرہ بنے، تو اس لیے انہوں نے ان کے خلاف یہ دباؤ ڈالنے کے لیے یہ کیا ہے، اور ایک طریقے سے پاکستان کے اوپر بھی دباؤ ڈالا ہے کہ ان کو یہاں آپ نہ رہنے دیں، اگر رہیں گے تو پھر ہم ایکشن لے سکتے ہیں، چاہے وہ ڈرون اٹیکس ہوں یا کسی اور طریقے سے۔
اس سے پہلے حافظ سعید پہ بھی بہت بڑا انعام، ملینز آف ڈالرز لگایا، اسی طرح اب ان کو کہہ دیا، لیکن وہ بھی پاکستان میں کھلے گھوم رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خلیل صاحب کو دہشت گرد قرار دینے سے کوئی فرق پڑے گا؟
ایک نفسیاتی طور سے تو فرق پڑے گا، لیکن کوئی خاص ایسے فرق نہیں پڑے گا میرے خیال میں، اس لیے کہ پاکستان کے لیے بھی ایک لحاظ سے مشکلات پیدا ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے اب افغانستان کی مدد کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا، اور وہ کریں گے تو پھر ٹارگیٹ بھی بنیں گے۔
فضل الرحمان خلیل کو دہشت گرد قرار دینے کی بڑی وجہ افغانستان میں مستقبل کا منظرنامہ ہے، اس پر امریکہ اور مولانا صاحب کی نظر اور سوچ بالکل مختلف دکھائی دے رہی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے افغان طالبان کے ساتھ براہ راست رابطے اور قطر میں دفتر کھولنے کو پاکستان میں شدت پسند طبقہ امریکہ کی دوہری پالیسی مانتا ہے، ایک جانب وہ ان سے لڑ رہا ہے اور دوسری جانب وہ ان کے اخراجات برداشت کرتے ہوئے انہیں قطر میں سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ تجزیہ نگار ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری کہتے ہیں کہ اگرچہ انہیں اس امریکی فیصلے کے اصل محرکات معلوم نہیں، لیکن وہ عموماً اپنے پروسیس کے مطابق ان مسائل کو دیکھتے ہیں۔
ان کے اپنی پروسیسز ہیں، اس کے حساب سے وہ دیکھتے ہیں جو ان کو، آئی ڈونٹ نو ان کی کیا وجوہات ہیں اور کیوں یہ کہتے ہیں، کس طریقے سے کہتے ہیں۔ وہ تو کچھ پاکستانی بھی، ہم آپ کا نام اس پہ لکھا ہو اس کے اوپر، تو آپ کو وہاں پہ ایف بی آئی والے روک لیں گے کہ یار آپ کا نام محمد عمر ہے، تو عمر آپ وہ والے تو نہیں ہو جو کہ وہ والے، یو کڈ بی جسٹ اے نارمل محمد عمر، بٹ واٹ ڈو یو ڈو ود دیٹ۔
دوسری جانب امریکہ بھی شک سے بھرا نقطۂ نظر ماضی کے پاکستانی حلیفوں کی بابت رکھتا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ پنجابی طالبان کا حالیہ افغانستان سے متعلق بیان پاکستانی شدت پسندوں کی سوچ اور منصوبہ بندی کی واضح ترین مثال ہے، وہ اب پاکستان سے زیادہ افغانستان میں دلچسپی لینا چاہتے ہیں۔ فضل الرحمان کا پنجابی طالبان پر بھی کافی اثر و رسوخ بتایا جاتا ہے۔ امریکہ اور افغانستان کی اس بیان پر تشویش قدرتی ہے۔ طاہر خان:
پنجابی طالبان کے جو موجودہ امیر عصمت اللہ معاویہ ہے تو وہ حرکت المجاہدین کے ساتھ تھے، وہ تحریک طالبان کا کبھی حصہ بھی نہیں رہے، تعلقات تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، ان کے رابطے بھی ہوتے ہیں، یہ جو پرانے ان کے جو لیڈران ہے، ان کے جو رہنما ہے، وہ ان کے ساتھ ابھی بھی ان کے رابطے میں ہوتے ہیں، صلح بھی کراتے ہیں، اس میں اپنا کردار بھی ادا کرتے ہیں۔
امریکہ کے لیے دوسری بڑی وجہ تشویش اس سال اگست کے اوائل میں غزہ پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں فضل الرحمان خلیل کا تمام مسلمانوں کے لیے جہاد فرض قرار دینے کا اعلان تھا، اور تیسری وجہ بھارتی وزیراعظم کا دورہ امریکہ بھی مانا جا رہا ہے۔ امریکی فیصلے کی وجہ جو بھی ہو، یہ افغانستان کو لے کر جو نئی صف بندی اس خطے میں دیکھی جا رہی ہے یقیناً اسی کا حصہ ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
ادھر پاکستان کے صبح خبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور تازہ واقعے میں پولیس کے اے ایس آئی کو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ ادھر دوسری طرف قبائلی علاقے محمد ایجنسی میں ایک سرکاری ملازم کے بیٹے کی لاش ملی ہے جسے گلا کاٹ کر ہلاک کیا گیا ہے۔ پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی۔
پولیس کے مطابق یہ واقعہ آج صبح پشاور شہر کے علاقے یکتوت میں دورہ چوک کے مقام پر پیش آیا۔ یکتوت پولیس اسٹیشن کے اہلکار عصمت اللہ نے بی بی سی کو بتایا کہ پولیس کے ایک اے ایس آئی بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے تھے کہ اس دوران موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم مسلح افراد نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس سے وہ موقع ہی پر ہلاک ہوئے۔ تاہم حملے میں پولیس اہلکار کے بچے محفوظ رہے۔ انہوں نے کہا کہ ملزمان فائرنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ ادھر اس واقعے کی اطلاع ملتی ہی پولیس کی باری نفری جائے وقوع پہنچی اور سارے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ پولیس نے جائے وقوع سے دو مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا ہے۔ پشاور میں گزشتہ کچھ عرصہ سے پولیس اہلکاروں کو ہدف بنا کر قتل کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پشاور میں پچھلے چند ہفتوں کے دوران ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں درجنوں پولیس اہلکاروں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مسلح افراد پشاور کے مصروف اور گنجان آباد علاقوں میں پولیس اہلکاروں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیتے ہیں اور بعد میں ملزمان بھاگ جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پشاور پولیس شہر میں ایسے واقعات کو روکنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ ادھر دوسری طرف قبائلی علاقے مومند ایجنسی میں حکام کا کہنا ہے کہ ایک سرکاری ملازم کے بیٹے کی لاش ملی ہے جنہیں گلا کاٹ کر ہلاک کیا گیا ہے۔ پولیٹیکل انتظامیہ مومند کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ آج صبح تحصیل حلمزی کے علاقے چندہ میں سڑک کے کنارے سے امجد نامی ایک نوجوان کی لاش ملی ہے جن کا سر قلم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاش کے ساتھ جماعت الاحرار نامی ایک تنظیم کا خط بھی ملا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مرنے والا شخص ان کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث تھا، اسی وجہ سے مارا گیا۔ سرکاری اہلکار کے مطابق مرنے والے شخص کے والد مومند ایجنسی کے مرکز غلنئی میں کلس فور کے ملازم ہیں۔ خیال رہے کہ مومند ایجنسی میں گزشتہ چند دنوں کے دوران لاشیں ملنے کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ اس سے پہلے ایک ہی روز تین لاشیں ملی تھیں جن کے بارے میں خیال تھا کہ وہ طالبان عسکریت پسند تھے۔
یہ تھے رفعت اللہ رگزئی۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے وزیراعظم نواز شریف کی اہلیت سے متعلق بھیجا گیا ریفرنس مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ وزیراعظم کو آئین کے تحت استثناء حاصل ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی طرف سے دائر کیے گئے اس ریفرنس میں کہا گیا تھا کہ وزیراعظم نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شہر دستور پر دھرنا دینے والی دونوں جماعتوں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے قائدین سے مذاکرات کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے بارے میں فوجی قیادت سے متعلق ایک جھوٹا بیان دیا ہے، اس لیے وہ قومی اسمبلی کے رکن بننے کی اہلیت پر پورا نہیں اترتے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے اس ریفرنس کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ آئین وزیراعظم کی اہلیت سے متعلق کوئی سوال نہیں اٹھاتا۔ درخواست گزار نے اسپیکر کی اس رولنگ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ادھر سپریم کورٹ میں وزیراعظم کی نااہلی سے متعلق پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرف سے دائر کی گئی درخواستوں کی سماعت جسٹس جواد خواجہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے کی۔ درخواست گزاروں کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے پارلیمنٹ میں فوج کی قیادت سے متعلق جو بیان دیا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، اس لیے وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ بینچ میں موجود جسٹس دوست محمد خان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے صادق اور امین ہونے کا پیمانہ جانچنا ہوگا، جس کے بعد یہ معلوم ہو سکے گا کہ کون سا رکن پارلیمنٹ صادق اور امین ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجرم ثابت ہونے تک کسی بھی رکن اسمبلی کو نا اہل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عدالت نے درخواست گزاروں سے استفسار کیا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دینے والی جماعتوں سے مذاکرات کے لیے وزیراعظم اور آرمی چیف کے درمیان بات چیت تو بند کمرے میں ہوئی تھی، تو پھر درخواست گزاروں کو اس ملاقات کی تفصیلات کا علم کیسے ہوا؟ عدالت نے درخواست گزاروں سے کہا کہ کیا آپ میں سے کوئی بھی آرمی چیف کو بطور گواہ یا پھر ان کا بیان حلفی عدالت میں پیش کر سکتا ہے؟ تاہم درخواست گزاروں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دریں اثنا سپریم کورٹ نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ 31 اگست اور 1 ستمبر کو پارلیمنٹ ہاؤس اور ریاست کے زیر انتظام چلنے والے سرکاری ٹیلی ویژن پر شہرہ دستور پر دھرنا دینے والی دونوں جماعتوں کے کارکنوں کی طرف سے حملوں سے متعلق ویڈیو فوٹیج عدالت میں جمع کروائیں۔ عدالت نے یہ حکم ممکنہ ماورائے آئین اقدام سے متعلق دائر درخواستوں پر دیا ہے۔ ان درخواستوں کی سماعت 13 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اور عدالت کا کہنا ہے کہ ان فوٹیج کو دیکھ کر مناسب حکم جاری کیا جائے گا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اسلام آباد میں دھرنے پر بیٹھے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری نے اب سے تھوڑی دیر پہلے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ انتخابات میں خود حصہ لیں گے۔ اس اعلان کی تفصیل بتانے کے لیے اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھی نامہ نگار ایوب ترین موجود ہیں۔ جی ایوب، کیا تفصیل ہے؟
جی، طاہر القادری صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد میں ڈی چوک پہ، جہاں دھرنا جاری ہے، تقریباً 50 دن ہو گئے یہ دھرنا جاری ہے، اس وقت آج انہوں نے شام کو اعلان کیا کہ ملک میں آئندہ انتخابات جب بھی ہوں گے, بقول ان کے ایک ہفتے بعد ہوں گے یا ایک مہینے بعد یا تین مہینے بعد ہوں گے, اس میں ان کی جماعت جو ہے وہ باقاعدہ حصہ لے گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب وہ پارلیمنٹ کے ذریعے تبدیلی لائے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جب اس دوران اگر کوئی قومی حکومت جس کا انہوں نے مطالبہ کیا وہ قائم ہوگی تو انہوں نے جو اصلاحات دیے ہیں اس پر تیزی سے عمل ہوگا. تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ اپنا انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنا جو کینیڈین جو ان کے شہریت ہے وہ ختم کریں گے یا نہیں, کیونکہ پاکستان کے آئین کے مطابق وہ دونوں ممالک کی شہریت رکھنے کی حیثیت میں وہ پاکستان میں جو بھی انتخابات ہوں گے وہ اس میں حصہ نہیں لیں گے. نہ ہی انہوں نے ابھی تک یہ اعلان کیا ہے کہ وہ عید کے موقع پہ یہ اپنا دھرنا ختم کریں گے یا نہیں کریں گے, اس کے لیے بھی لوگ انتظار کر رہے. دوسری جانب تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے آج میانوالی میں جلسہ کیا جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جب تک وزیر اعظم میاں نواز شریف مستعفی نہیں ہوں گے اس وقت تک ان کا دھرنا جاری رہے گا.
ایوب ترین, آپ کا بہت بہت شکریہ. بھارت پاکستان کو ہرا کر ہاکی میں ایشین چیمپئن بن گیا ہے, اس کی تفصیل ابھی آیا جاتی ہے. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
سربین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے. شریف برادران سمیت 21 اعلی عہدیداروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. آج کے جہاں نما کے بڑے موضوع. امریکی ریاست میزوری میں سیاہ مائیکل براؤن کی آخری رسومات.
سربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کے مسلمانوں کے لیے تنظیم کی شاخ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. تجزیہ کار نے کہا.
سربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے. امریکی صدر براک اوباما نے خبردار کیا کہ دولت اسلامیہ کے جرائم کو معاف نہیں کیا جائے گا, مگر کیا خود پاکستان میں دولت اسلامیہ کے حامیوں کو روکنے کی کوئی حکمت عملی ہے؟
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سربین اور جہنما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اور اب بات کرتے ہیں ہاکی کی, جس میں بھارت پاکستان کو ہرا کر ایشین چیمپئن بن گیا ہے. جنوبی کوریا کے شہر انچون میں ہونے والے ایشین گیمز میں آج بھارت نے ہاکی کے فائنل میں پاکستان کو سخت مقابلے کے بعد شکست دے دی ہے. فائنل کا فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا تھا. کراچی سے اس وقت عبدالرشید شکور ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. شکور, بتائیں میچ کیسا تھا, کانٹے کا مقابلہ رہا یا نہیں؟
دیکھیں, جب بھی فائنل ہو اور وہ بھی انڈیا پاکستان کا, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی ٹیم آسانی سے ہار مان لے. انتہائی دلچسپ مقابلہ رہا, جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گھنٹے بھر کی ہاکی ہوئی اور دونوں ٹیمیں سخت مقابلے کے بعد ایک ایک گول کر سکیں. اور اس کے بعد فیصلہ ہوا پینلٹی شوٹ آؤٹ پر, جس میں پاکستان کی ٹیم صرف 2 گول کر پائی اور بھارت نے 5 میں سے جو 4 گول کیے شوٹ آؤٹ پر. اور اس طرح اس نے 16 سال کے صبر آزما انتظار کے بعد اپنا پہلا ایشین گولڈ میڈل جیتا ہے بھارت نے, اور دوبارہ وہ ایشین چیمپئن بنا ہے.
جی شکور, فائنل کے بعد وہاں موجود صحافی نورس پریتم نے بھارتی ٹیم کے کپتان سے بات کی اور ان سے میچ کے بارے میں تاثرات معلوم کیے ہیں.
پاکستان اور انڈیا کا ہمیشہ میچ ایکسائٹیڈ رہتا ہے. اٹیکنگ ہاکی آف دنیا, کچھ ٹائم پہلے انڈیا پاکستان کی جو ہاکی تھی پورا ورلڈ میں نام تھا, تو میں سمجھ رہا ہوں سبھی لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا اور کافی ٹائم کے بعد یہ کلوزلی اسکور رہا.
آپ دھیرے دھیرے اوپر آتے رہے آج کے لیے.
نہیں بالکل, دیکھیے ابھی ہماری یہ اسٹارٹنگ ہے, کافی یگسٹرز ہیں اور ہمیں فی الحال یہ فرسٹ اسٹیپ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابھی زیادہ سیٹسفائی نہیں ہونا چاہیے اور لکی ہے کہ بہت اچھی بات ہے ہاکی انڈیا ہاکی کے لیے اور ہاکی لورز کے لیے کہ ہم نے ریو کے لیے کوالیفائی کیا اور ایشین گیم جیتے ہیں. تو ابھی ہمارے پاس 2 سال کا ٹائم ہے, تو امید کرتے ہیں کہ جو اس ٹورنامنٹ میں ہم نے غلطیاں کی ہیں تو آنے والے جو ہمارے کیمپس ہیں اور ٹورنامنٹس ہو گئے اس میں اور سدھار کریں اور دوبارہ ہم جو ہمارا ہاکی کا پہلے مقام تھا اس میں دوبارہ پہنچیں.
حالانکہ سنیل بہت اچھا ٹرائی کرتا رہا لیکن ایک دو جگہ مس کر گیا تھا.
نہیں دیکھیے, فی الحال کیونکہ فارورڈ لائن ایسے میچز میں کافی پریشر ہوتا ہے اور
ہمارا ایکچولی جو ٹارگیٹ مین یہی تھا کہ جس اسٹائل سے بھی ہم کھیل رہے ہیں کہ آپ کے پاس بال جائے یا نہ آئے آپ دوسروں کے لیے جگہ بناؤ کریٹ کرو جو آج کل کی ماؤنٹین ہاکی ہے تو سبھی نے ایک دوسرے کی ہیلپ کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کافی چانسز بھی ملے ہیں اور ہم بھی کافی خوش ہیں کہ ٹائم کے بعد
ٹائبریکر میں دل میں کیا ہو رہا تھا
دیکھیے ہم تو ہمارے پاس شریجیش ورلڈ کا بیسٹ گول کیپر ہے اور ہم نے کافی ٹریننگ کی تھی اس کے اوپر شوٹ آؤٹ کے اوپر اس کے بعد جو ملیشیا اور پاکستان کا سیمی فائنل میچ تھا ان کو واچ کیا تھا پوری اچھی طرح سے تو کیسے ان کا جو گول کیپر ہے ان کے کیا ریئیکشن ہے
شکور انہوں نے تیاری کی بات کی ہے کہ کس طرح بھارتی ٹیم نے میچ دیکھا پاکستانی ٹیکٹکس پر غور کیا تو پاکستانی ٹیم کی تیاری اور ٹیکٹکس پر آپ کیا کہیں گے
دیکھیں اس طرح کے جب بھی ٹورنامنٹس ہوتے ہیں یا کوئی بھی انٹرنیشنل مقابلہ ہوتا ہے تو ہر ٹیم اپنی تیاری کر کے جاتی ہے اور پاکستان کی ٹیم بھی بھرپور تیاری کے ساتھ جنوبی کوریا پہنچی تھی اپریل میں ٹیم مینجمنٹ میں تبدیلی لائی گئی تھی شہناز شیخ کو ہیڈ کوچ بنایا گیا تھا تو 5 ماہ ملے تھے پاکستان ٹیم کو کیمپ لگا تھا اور اس میں تمام خامیاں دور کرنے کی بات بھی کی گئی تھی اور یہ سب کچھ رہا صرف یہ ہے کہ غیر ملکی دورے جو ہوتے ہیں وہ پاکستان ٹیم کو نہیں مل سکے اور میں نے ٹیم کی جو کارکردگی رہی ہے آج اس پر سابق اولمپئن حنیف خان جو پاکستان کے اپنے دور کے ایک مایناز اولمپئن رہ چکے ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ فائنل میں پاکستانی ٹیم سے کیا غلطیاں سرزد ہوئیں تو ان کا کہنا تھا
پاکستان کی ٹیم نے سٹارٹ اچھا لیا تھا لیکن بدقسمتی سے کہ پاکستان نے گول کرنے کے بعد جو ہے ڈیفینسو ہو گئی اور فرسٹ اور سیکنڈ کوارٹر میں دونوں میں یہ ڈیفینسو رہے اسی وجہ سے انڈر پریشر آ گئے اگر یہ شروع سے ہی جو گول کی ایک لیڈ لے لی تھی اور اتنی ارلی لیڈ مل گئی تھی تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے ان کو اٹیک پہ جانا چاہیے تھا اٹیکنگ کھیلتے تو ان کی کنفرم ہوتی لیڈ جو ہے لیکن انہوں نے پتہ نہیں کیا اسٹریٹجی اپنائی تھی جس کی وجہ سے ٹیم انڈر پریشر ہو گئی
بھارت کے خلاف جو پاکستان نے جو پول میچ کھیلا تھا اور جیتا تھا اور اس کے بعد پھر ملیشیا سے پاکستان سیمی فائنل جیتا ان دونوں میچوں کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں اور آج کا جو میچ ہے کیا آپ کو بنیادی فرق نظر آیا
کہ ملیشیا کے خلاف تو پاکستان بہت خراب کھیلا تھا خوش قسمتی تھی پاکستان کی کہ وہ جیت گیا لیکن انڈیا کے خلاف پول میچ میں اچھا کھیلا تھا پاکستان ایگریسو ہاکی کھیلی تھی اس لیے 2 گول بھی کیے تھے انہوں نے لیکن یہ آج جو میچ کھیلا پاکستان اچھا کھیلا لیکن سیکنڈ ہاف فورتھ ہاف جو کوارٹر تھا اس میں انہوں نے اٹیکنگ گیم کھیلا تو ان کو چانسز بھی ملے جو مس ہو گئے لیکن یہ اگر شروع سے ہی اٹیکنگ کھیلتے تو ان کو زیادہ سے زیادہ چانسز ملتے اور ان کی لیڈ بھی کنفرم ہوتی
جس طرح پاکستان ہاکی کے جو معاملات رہے ہیں پاکستانی ٹیم کو بڑی ٹیموں کے خلاف اور خاص طور پر جو یورپین ٹیمیں ہیں ان کے خلاف کھیلنے کا بہت ہی کم موقع ملا ہے نہ ہونے کے برابر ہے تو اس کا کتنا نقصان ہوا ہے کھلاڑیوں
اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے آپ کے انٹرنیشنل ہاکی یورپ میں نہیں کھیلے آپ تو ایشیا میں کھیل رہے ہیں نا ایک تو یہ بات دوسری بات یہ کہ یہ اتنے ایکسپیرینس لڑکے ہیں کوئی 6 سے 10 سال پرانے لڑکے ہیں یہ ساروں کو ہر انٹرنیشنل ہاکی کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے یہ چیز جو ہے ان کو کہنا غلط ہے کہ ان کو انٹرنیشنل میچز جو ہے وہ یورپ میں نہیں ملے اور اس میں نہیں ملے اس میں یہ صرف بائنے کی بات ہے
بھارت جو ہے وہ کوالیفائی کر گیا ہے اولمپکس کے لیے براہ راست کھیلے گا وہ پاکستان کو اب کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑے گا
دیکھیے پاکستان کی ٹیم جو ہے یہی ہے کوئی میرے خیال سے 10 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں ایک آدھی چینجز ہوتی ہے نہیں تو سارے لڑکے وہی ہیں اور ان سے آپ یہ امید کریں کہ ان کا گراف اب اوپر جائے گا تو اب ان کا گراف اوپر نہیں جائے گا نیچے ہی آئے گا کیونکہ ایک فیکٹر بھی کاؤنٹ ہوتا ہے اور پھر 10 سال سے کھیل رہے ہیں 8 سال سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کو چاہیے کہ لڑکوں میں چینجز لائیں کچھ ڈومیسٹک ہاکی کا اسٹرکچر صحیح کریں تاکہ ان کو ٹیلنٹ زیادہ ملے
جی یہ حنیف خان کی بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو دیکھیں یا ٹیم کو ہم دیکھیں وہی پرانے چہرے آپ کو نظر آئیں گے گراس روٹ لیول پر کوئی بھی کام نہیں ہوا اور جو کچھ بھی ہوا ہے وہ محض زبانی جمع خرچ ہے
جی اچھا وہاں میچ کے بعد نورس پریتم کے پاکستانی ٹیم کے مینیجر شہناز شیخ سے بھی بات ہوئی ہے جو کہ خود ایک بڑے مشہور کھلاڑی رہے ہیں آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا
یہ ینگ ٹیم ہے اپ کمنگ ٹیم ہے ہم نے 5 سے 6 محنت کی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ہوپ کہ جس طرح یہ فائنل ہم کھیلے ہیں پاکستان میں اس کو بوسٹ ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ ہاکی جو ہے پاپولر ہوگی اور ہماری جو اور جو پرابلمس ہیں وہ سالو کرنے میں مدد ملے گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہاکی کو اور بہتر کرنے کے لیے انڈیا پاکستان سب کانٹیننٹ کی سیریز جو ہے ان کو بہت سیریس سوچنا پڑے گا ادروائز جو ہے ہم جو ہے یہ ہاکی جو ہے اس طرح جو اگر ہم یہ سیریز وغیرہ نہیں کروائیں گے آپس میں نہیں کھیلیں گے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم جو ہے دو سیپریٹ ہو کے رہ دیں گے اور دوسری قومیں جو ہے ہم سے بینیفٹ جائیں گی
تو مطلب
ٹائم میں وقت میں دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ملک شاید دلی میں سیریز ہوگی یا لاہور میں سیریز ہوگی؟
دیکھو جی یہ بہت ضروری ہے, وقت کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ انڈیا بنتا ہے اس کو سیریس نہیں سوچے گا تو آپ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے اس میں پرابلم کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی کلاسیکل ہاکی جو ہے نا وہ دفن ہوتی جا رہی ہے. ایک نیا بچہ جو ہے وہ اپنی ہاکی نہیں سیکھ رہا اور یورپ میں جا کے ہٹ اینڈ رن والی سیکھ رہا ہے, تو پھر آپ کی وہ جو آپ کی انہیریٹنٹ ہاکی ہے جو کلاسیکل ہاکی رواج آپ نے جو میچ میں دیکھی ہے وہ آپ کو ناپید ہو جائے گی.
شکر ایڈر شہناز شیخ کہہ رہے تھے کہ ایشین ہاکی کا جو اسٹائل ہے وہ اگر اس پر توجہ نہ دی گئی تو وہ ختم ہو جائے گا, ناپید ہو جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایسا ہی ہے؟
دیکھیں ایشین اور یورپی اسٹائل کی جو بحث ہے وہ بہت پرانی ہو چکی ہے. اب جب سے ہاکی کے جو قوانین بدلے ہیں یہ بالکل فری اسٹائل ہو گئی ہے. اسکل مہارت یہ اپنی جگہ اہم ہے لیکن مہارت دکھانے کے لیے کھلاڑیوں میں فزیکل فٹنس ہونی چاہیے, دم خم ہونا چاہیے جو پاکستانی کھلاڑیوں میں نہیں ہے. تو پاکستان ٹیم کی مینجمنٹ کو اس پر بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی, فزیکل فٹنس پر زیادہ توجہ دینی پڑے گی. آج کی ہاکی کی جو سب سے بڑا جو تقاضا ہے, سب سے بڑی جو ڈیمانڈ ہے وہ فزیکل فٹنس ہے.
کراچی سے عبدالرشید شکور, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم بات کر رہے تھے ایشین گیمز میں پاکستان اور بھارت کے ہاکی فائنل کی جو کہ بھارت نے جیت لیا ہے. اور اب بات کرتے ہیں عید قربان کی جس کی تیاریاں ہو رہی ہیں پاکستان میں, مگر حیدرآباد سندھ سے صحافی علی حسن نے بتایا کہ جب قربانی کے جانور فروخت کے لیے شہر لائے گئے ہیں تو یہ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کے لیے بھی ایک تفریح کا ذریعہ بن رہے ہیں.
انشاءاللہ, ماشاءاللہ, انمول, جوڑو کا غلام, مولو کا غلام جیسے نام رکھ کر مالکان جانور فروخت کرنے نکلے ہیں.
جوڑی کا نام ہے جورو کا غلام, دوسرے کا نام ہے مولو کا غلام.
سڑکوں پر ہی باقاعدہ منڈی لگا دی گئی ہے. ان جانوروں خصوصاً بیلوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے, اور کیوں نہ ہو, جب دودھ پیئیں گے اور بادام پستہ کھائیں گے تو صحت مند تو ہوں گے.
اور اس کا وزن 20 من ہے, 4 سے 5 کلو دودھ پلاتے ہیں ہم اس کو, اور اس کے بادام پستے وغیرہ لیتے ہیں ہم لوگ.
ہم ان کو پال لگا ہے, 10 کلو دودھ پیتے ہیں اور مکھن کھاتے ہیں اور رسلی گھی کھاتے ہیں اور مکھن انڈے کھاتے ہیں. بہت لاڈ پیار سے پالا ہم نے ان کو, وہی ان کا 15 من.
گاہک دور دور سے ان جانوروں کو دیکھنے آتے ہیں.
حیدرآباد میں سامان لیے بھائی جان, ایسا ہے تو لے کے آؤ. ان کے ہم نے 25 لاکھ روپے دیکھنے آ رہے ہیں, بہت دیکھنے آ رہے ہیں بھائی جان, پتہ نہیں کہاں کہاں سے دیکھنے آ رہے ہیں. 20 لاکھ روپے لگ گئے بھائی جان ان کے, ہم نے دیے نہیں ہے. آخری ریٹرن 25 لاکھ روپے بس
بھائی. بہت پارٹی آ رہی ہیں, ایک جاتا اور ایک آتا ہے, باقی ہمارے مقام پہ آ کے جو پیسے دے گا ہم اس کو دیں گے.
12 لاکھ یوں رکھے گا بھائی, اس کے کھلائی ہم نے 2 سال اس میں محنت کی ہے, اس کو بنایا 2 سال کے اندر, اور اس کے ہمیں تو محنت کے پیسے بھی نہیں ملتے ہیں. اس وقت اس کا وزن 15 من ہے, المول چیز ہے, المول ہی اس کا نام ہے. اس کو ہم نے بہت کچھ کھلایا بھائی, اچھی ایک سے ایک وی آئی پی چیز اس کے لیے لاتے ہیں کھانے کے لیے, دانہ اس کو وی آئی پی ہوتا ہے اس کے لیے. اس کے ابھی تک جو ہے نا 8-9 لاکھ روپے لگ چکے ہیں.
2 لاکھ 20 قیمت ہے اس کی, اسے پالا ہے ہم نے اپنے گھر, وزن اس کا 8 من, ملتان کا ہی ہے. گبر یہ شوق سے رکھ دیا, اسے گبر گبر بولتے ہیں. منڈی تیز ہے, سیلاب سے مال لٹ گیا سارا ملتان سے, ہاں مال بچا نہیں ہے. دھرنے کا فرق نہیں پڑا, ویسے ہی کھڑا ہے دھرنا بھی. آگے ہم 250 مال لاتے تھے, اب کے ہم سارا 25 مال لائیں, مال نہیں مل رہا. تیزی یہ مال کی ادھر ہے ہی نہیں, مال سیلاب سے بہہ گیا سارا.
جانور تو پسند ہے لیکن قیمت قابو میں نہیں آتی.
جی جانور خریدنا آئے ہیں, جانور تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت کھڑے ہوئے ہیں, بہت پیارے کھڑے ہوئے ہیں, لیکن وارے میں نہیں آ رہا ہے. جانور بہت مہنگا ہے, دل پہ چڑھا ہے لیکن پسند بہت ہے وہ, اور پیسے بہت زیادہ ہیں.
جانور تو موجود ہیں لیکن گاہک موجود نہیں ہے.
مال تو دنیا بھر کا گراہک نہیں ہے, مال تو بہت ہیں, مال کم نہیں ہے, مال بہت ہیں, خریدار نہیں ہے. ابھی تک تو کم ہے پچھلے سال کی نسبت.
پھر ہو جائے دے دو یار.
نہیں بھائی صحیح کر کے مانگو دیں گے, ایسے تھوڑی یار.
یار ٹھیک ہے اتنی رینج ہے, اب ہم نے بھی اپنی رینج سے اوپر لگا دیا ہے.
ہمارا پانی پلائی بھی نہیں ملتی اس کی یار.
پھر آخری بتا دیں آپ.
دیکھ لو اگر آپ کی سمجھ میں آتا تو فائنل 11 لاکھ روپے.
بلدیہ حیدرآباد ہو یا کینٹونمنٹ بورڈ, اس سال باقاعدہ منڈیوں کی جگہ مقرر نہیں کر سکیں. ایک علاقے میں تو جانور فروخت کرنے والوں نے فلڈ لائٹ سے مزیں مہران کرکٹ گراؤنڈ کو ہی منڈی میں تبدیل کر دیا, اس لیے سڑکوں پر بھی منڈیاں قائم ہو گئی ہیں. جہاں جہاں میدان ملے جانوروں کے مالکان نے خود ہی سارے انتظامات کیے.
بھائی یہاں یہ ہو رہا, تمبو بھی اپنے, پانی بھی اپنا لینا پڑ رہا ہے, مٹی بھی اپنی ہے, 2000 روپے اندر کا جانور کا دے رہے ہیں.
1 minute left before your final summary. Thank you, Islamabad.
لائٹ بھی ہماری ہے, سیور ہم نے اپنے لگائے.
10 من 12 من اور 15 من وزن کے جانور موجود ہیں, لیکن جانور مالکان اپنی منہ مانگی قیمت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو انہیں نہیں مل پا رہی ہے. علی حسن, BBC, حیدرآباد, سندھ.
عید قربا کی تیاریاں اور جانوروں کی خرید و فروخت. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھی امبر خیری. یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے رابن شروڈر, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے اسرار الحق نے. اب یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ.
دنیا بھر میں انسداد پولیو کے لیے کوششیں کرنے والے ادارے گلوبل پولیو ایریڈیکیشن انیشیٹو کے تحت لندن میں ہونے والے ایک اجلاس میں پاکستان سمیت پانچ ملکوں میں پولیو کے کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. برطانیہ نے سیرالیون کے ساتھ لندن میں ایک اجلاس کے دوران ایبولا سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بین الاقوامی امداد کا مطالبہ کیا ہے. نائجیریا میں ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں شدت پسند اسلامی گروہ بوکو حرام کے سربراہ نے فوج کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ انہیں ہلاک کیا جا چکا ہے. عراق میں انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ میں شدت پسند گروہ دولت اسلامی کی جانب سے بڑے پیمانے پر پھانسیوں, جنسی غلامی کے لیے خواتین اور لڑکیوں کے اغوا اور بچوں کو جنگجوؤں کے طور پر استعمال کرنے کے انکشافات کیے گئے ہیں. اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج مہاتما گاندھی کے جنم دن پر ملک بھر میں صفائی کی مہم کلین انڈیا شروع کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.